أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ الشرح یا سورۃ الانشراح تمام کی تھی اور آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ التین کے پہلے تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التین کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا رحمان رحیم. آیت نمبر ایک. والتین والزیتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی. دو. وطور سینین اور طور سینین کی. تین. وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. مجموعی طور پر چار قسمیں کھائی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں. پہلی قسم تین یعنی انجیر کے جو ایک خاص میوہ ہے پھل ہے. دوسری زیتون کے معنی واضح ہے, اردو میں بھی ہم اس کو زیتون ہی کہتے ہیں اور یہ بھی ایک میوہ ہے. تیسری قسم طور سینین. طور وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا اور نبوت کے رسالت کے عہدے پر ذمہ داری پر انہیں فائز کیا. سینین جس کو سینا بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہے کہ جو اس پہاڑ پر اس علاقے میں پایا جاتا ہے اور اسی کے نام سے اسی کی مناسبت سے اس کو طور سینین یا طور سینا کہا جاتا ہے. وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم. امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ کہ جہاں سے اسلام کی تحریک کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. آگے آنے والی باتیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں ان کے ساتھ ان قسموں کا کیا تعلق ہے اور کیا مناسبت ہے. بعض نے یہ فرمایا کہ یعنی بعض علماء تفسیر نے یہ فرمایا کہ تین اور زیتون انسان کے بدن کی نشو نما میں, بدن کی غذائیت کے لیے دو بہترین اور بہت زیادہ فائدے رکھنے والے میوے ہیں. اور طور سینین اور ھذا البلد الامین یعنی طور سینین اور مکہ مکرمہ, یہ دو جگہیں انسان کی روح کی نشو و نما کے لیے یعنی انسان کی ہدایت کے لیے دو اہم ترین مقامات ہیں, کیونکہ دو اولوالعزم انبیاء کی تحریک کا آغاز ان جگہوں سے ہوا تھا. انسان کی انسان کے بدن کی نشو و نما کا انتظام جو اللہ نے کیا ہے, اور انسان کی روح کی ہدایت اور نشو و نما کا جو انتظام کیا ہے, ان دونوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے ان باتوں پر کہ جو اس سورہ مبارکہ میں آگے آ رہی ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ تین اور زیتون سے مراد دمشق یعنی شام اور فلسطین کی سرزمینیں ہیں, کہ یہ دونوں سرزمینیں بھی بہت سارے انبیاء کی تحریکوں کے آغاز کی سرزمینیں ہیں. اور تین اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر یہ میوہ بہت زیادہ اگتا ہے اور اس سرزمین کو اسی زیادہ کثرت سے اگنے والے میوے کی وجہ سے, انجیر کی وجہ سے تین کہہ دیا گیا. اور اسی طرح فلسطین میں اس علاقے میں زیتون کثرت سے اگتا ہے تو اسی کی مناسبت سے اس کو زیتون کہہ دیا گیا. تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے تو یہ چاروں قسمیں اس بہترین انتظام پر گواہی دے رہی ہیں, اس کی طرف توجہ کروا رہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے, یعنی انبیاء کا بھیجنا اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف, توحید کی طرف دعوت دینا. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی. ان چاروں قسموں کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے, یعنی کس بات پر تاکید کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی ہیں؟ آیت نمبر 4, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں, بہترین اعتدال میں, بہترین طریقے سے خلق کیا ہے. لقد یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور اس تاکید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے قسم کھائی گئی ہے اور قسم کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے. خلقنا الانسان, ہم نے خلق کیا انسان کو, فی احسن تقویم, احسن تقویم میں یعنی خوبصورت ترین, احسن حسن سے ہے, حسین ترین, خوبصورت ترین, تقویم یعنی کسی چیز کو کھڑا کر دینا, کسی چیز کو قائم کر دینے کے معنی میں. اس سے مراد کیا سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے, چاہے اس کا جسمانی پہلو ہو اور چاہے اس کا روحانی پہلو ہو, روح اور جسم کے مرکب سے پھر انسان کو عقل عطا کی گئی اور اس عقل تک انفارمیشن, اطلاعات, معلومات پہنچانے کے لیے پانچ حواس انسان کو عطا کیے گئے. وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ چکھتا ہے, وہ سونگھتا ہے, وہ لمس کر سکتا ہے, اور ان پانچ حواس کے ذریعے سے یہ جو باہر کی دنیا ہے اس کی اطلاعات, اس کی معلومات انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں اور وہاں پر عقل ان کا تجزیہ کرتی ہے, تحلیل کرتی ہے, انالیسس کرتی ہے اور اس کے بعد صحیح اور غلط کا انتخاب کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی چار جگہوں کی قسمیں کھا کر, اور وہ چاروں جگہیں مربوط ہیں انسان کی یا بدنی اور روحانی نشو و نما سے, اور یا چاروں کی چاروں مربوط ہیں انسان کی روحانی نشو و نما اور انسان کی ہدایت سے. یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان چیزوں کی، ان مقامات کی جہاں سے تمہاری ہدایت کی تحریکوں کا آغاز ہوا، دنیا میں ان بڑے بڑے انقلابوں کا آغاز ہوا، شرک کے خلاف اور توحید کے پرچم بلند ہوئے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہیں، تم کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین اپنی خلقت کا شاہکار بنایا ہے، تم خلیفۃ اللہ ہو، انسان خلیفۃ اللہ ہے، اور یہ سارا کا سارا انتظام انسان ہی کی ہدایت کے لیے اور انسان ہی کی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان اگر اس ہدایت سے استفادہ کرے تو وہ خلیفۃ اللہ ہے، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، پھر انہیں مضبوط کرے، ان کی پرورش کرے، تو جیسے جیسے یہ اچھی صفات انسان کے اندر مضبوط ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا دے اور بجائے اللہ کی رہنمائی کے اپنی خواہشات نفسانی کو رہنما بنا لے اور قرآن ہی کے الفاظ کے مطابق اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لے، اس کو اپنا ہدایت کرنے والا قرار دے دے، تو یہی انسان کے جس کو احسن تقویم میں خلق کیا گیا تھا، یہ اسفل السافلین، یعنی جو پستیوں والے ہیں ان میں سے بھی پست ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بھی اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا رستہ اپنا لے تو حیوانوں سے بھی پستر اور بدتر مقام پر پہنچ جاتا ہے، درندوں سے بھی بدتر مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا۔ دو طرح سے اس کی مراد لی گئی ہے، ایک تو یہ کہ انسان اپنی آخری عمر میں ساری جوانی گزارنے کے بعد، طاقت اور عروج اور ہر چیز کا کمال دیکھنے کے بعد اپنے بدن میں، بالآخر آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، پھر سے ایک کمزور اور ہر کام میں دوسروں کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے، اس کی عقل بھی صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کے بدن کی تمام قوتیں، اس کے اعضاء کمزور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ معنی بھی مراد لیا گیا کہ یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت کی نعمت سے استفادہ نہ کرے اور اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارے تو اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسے، ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے پلٹا دیا، اسفل سب سے نیچے، سافلین نیچے والوں میں سے، اسفل سافلین یعنی سافلین کہتے ہیں جو پستی میں ہو، اسفل سب سے زیادہ پستی میں، اسفل سافلین پستوں سے بھی زیادہ پست ترین۔ یہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے اور بہترین مقامات پر، بلند ترین مقامات تک پہنچ جائے، اور یا اللہ کی اس ہدایت کو جو اس نے انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجی ہے، انتظام کیا ہے، اسے رد کر دے اور نتیجے میں انجام کیا ہو، اسفل سافلین، بدترین اور پست ترین پستیوں میں گر جائے۔ اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں، ان پستیوں میں کون نہیں گرے گا، کون ان پستیوں سے بچ جائے گا اور کس کے لیے اللہ نے بہترین اجر رکھا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ہے ایک ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ابدی ہے، یعنی دنیا کی جن لذتوں اور آسائشوں کے لیے تم اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا رہے ہو، جتنی بھی دنیا کی چیزوں کو اپنے پاس جمع کر لو، ہر آرام، ہر آسائش، ہر لذت تم اپنے گھر میں اور اپنے دسترخوان پر جمع کر لو، عارضی ہے، ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، اور اگر اس کو اس میں شک ہو تو اپنے آس پاس معاشرے میں، دنیا میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لو، کون ہے امیر ترین انسانوں میں سے، کون ہے کہ جس کے پاس نعمتیں ہمیشہ کے لیے رہی ہوں؟ سب چلے گئے اور سب چلے جائیں گے، اللہ تمہیں ایک ایسے اجر کا وعدہ کر رہا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کو مل گیا بس مل گیا، پھر اس سے چھنے گا نہیں، نہ اس سے چھنے گا اور نہ ہی کبھی وہ نعمتیں ختم ہوں گی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ غیر ممنون، دو معنی ہے اس کے، ایک معنی وہی جو ہم نے عرض کیا کہ کبھی ختم نہ ہونے والا، اور ایک معنی ہے ایسا اجر کہ جس کو تولا نہ جا سکے، یعنی بے انتہا، یعنی بے حساب، دونوں معنی اس لفظ کے عربی زبان، عربی لغت کے مطابق صحیح ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں گویا انسان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے رب نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تجھے بہترین انداز میں خلق کیا، اور پھر تیری ہدایت کا بہترین انتظام کیا، اور تو یہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، اس سے استفادہ بھی کرتا ہے، اس کائنات کے نظام کو، اپنے رزق کے نظام کو تو دنیا میں دیکھ رہا ہے، انبیاء کی تحریکوں کے بارے میں تو سنتا ہے، تو پڑھتا ہے، اس سارے نظام کو دیکھنے کے بعد بھی تجھے کیا چیز اکساتی ہے، کیا چیز تجھے مجبور کرتی ہے کہ تو جزا کو جھٹلائے؟ یعنی تو کیسے سوچ لیتا ہے کہ اتنا بڑا نظام بنانے والے نے کوئی جزا سزا کا نظام نہیں رکھا؟ تو دیکھتا ہے بہت سارے لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس دنیا میں کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، گرفت میں نہیں لے سکتا، اور بعض لوگ تو دیکھتا ہے کہ انتہائی مصیبت میں، مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہو کر بہت ہی ایک تلخ مشکل زندگی گزارتے ہیں، تو کیا سوچتا ہے کہ ان ظالموں سے کبھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، انصاف نہیں ہوگا، مظلوموں کو کبھی انصاف نہیں دیا جائے گا؟ اس نظام کے نظم کو، اس نظام کی وسعت کو، اس نظام کائنات کی خلقت کے انداز کو جب تو دیکھتا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ نظام بےہودہ اور باطل خلق نہیں کیا گیا؟ آیت نمبر 7، فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد، یعنی یہ جو ساری باتیں ہم نے تجھ سے کر دی ہیں، یہ قسمیں، پھر انسان کی خلقت بہترین انداز میں، پھر اس کا پستیوں کی طرف گر جانا، ان باتوں پہ غور کر، ان باتوں کے بعد، پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کون سی دلیل ہے تیرے پاس کہ تو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، تو کہتا ہے کہ حساب کتاب نہیں آئے گا، یا کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تجھے یقین نہیں ہے کہ تیرا حساب کتاب ہونا ہے؟ پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ آٹھویں اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ حکم کرنے والوں میں سے بہترین اور مضبوط ترین حکم کرنے والا، یعنی فیصلہ کرنے والا؟ یعنی اللہ نہ صرف یہ کہ فیصلہ کرے گا بلکہ وہ تو بہترین قاضی ہے، وہ تو بہترین منصف ہے، وہ تو بہترین عادل ہے۔ اس کے نظام میں ہی غور کر لے کہ اس نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے، اور کیسا نظام بنایا ہے تقسیم رزق کا، ہواؤں کا چلنا دیکھ، بارشوں کا برسنا دیکھ، زمین کے اندر سے سبزے کا، درختوں کا، کھیتیوں کا اگنا دیکھ، اس نظام کو دیکھ، کتنا بہترین نظام بنانے والا ہے۔ اپنے بدن کے نظام کو دیکھ، کیسے تیرے لیے بہترین غذائیں میسر کر دی ہیں، اس کے بعد تیرے بدن کے اندر جانے کے بعد کس طرح نظام ہضم اور دیگر نظامات تیرے بدن کے اندر بنا دیے۔ وہ بہترین نظام بنانے والا آیا ظالموں اور مظلوموں کے لیے بہترین فیصلہ نہیں کرے گا؟ اس نے کوئی ایسا دن مقرر نہیں کیا، کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کیا؟ کیا ہے۔ تو اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور سن لے، کیا اللہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم یا سب سے بہترین حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ احکم الحاکمین، یعنی حاکمین میں سے احکم، اس سے مراد سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ بہترین، عین عدل و انصاف، فیصلہ کرنے والا، حکم کرنے والا۔ یہ تمام معانی احکم سے لیے جا سکتے ہیں، اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ بس سورہ تین کا خلاصہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہدایت کا بندوبست کیا ہے اس کو نہ ٹھکراؤ، اور کبھی نہ سوچنا کہ یہ سارا نظام بے مقصد خلق ہوا ہے، اور دنیا میں ظلم کرنے والوں کو بھی انجام وہی، مر کے وہ ختم ہو جائیں گے، اور مظلوم بھی ظلم اٹھا اٹھا کر اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، ظالموں کو پکڑنے والا اور مظلوموں کو انصاف دلانے والا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے۔ ہرگز یہ نہ سوچنا، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ فیصلہ کرے گا بلکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے بڑا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ التین تمام ہوتی ہے، اور سورۃ التین کے بعد سورہ علق کے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے، تلاوت سے پہلے سن لیجئے کہ سورہ علق ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے اندر آیت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سورۃ العلق کی آخری جو آیت ہے، اس کی تلاوت سننے کے بعد انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا اور آپ بھی سجدہ کریں گے۔ اس سجدے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف جو مکتب اہل بیت کی احادیث ہیں اس کے مطابق ضروری ہے کہ اس چیز پر سجدہ کیا جائے جس پر سجدہ کرنا جائز ہے، مثلا مٹی یا پتھر جو زمین میں ہوتا ہے، یا مثلا کوئی لکڑی وغیرہ۔ تو انشاءاللہ جب اس کی تلاوت تمام کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا اور آپ بھی اسی وقت ہی انشاءاللہ یہ سجدہ کریں گے، اور سجدے کے بعد ہم ترجمے اور مختصر وضاحت کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ان الى ربك الرجعى، ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ سورۃ العلق کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر ایک، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ پڑھ، پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے خلق کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روایات کے مطابق سورہ علق وہ پہلی سورہ ہے اور یہ پہلی آیات ہیں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ آیت ہے کہ جس سے نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا پیغام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن انسانیت کو دے رہا ہے اور ہر مسلمان کو بالخصوص جو پیغام مل رہا ہے وہ ہے پڑھنے کا، علم کا۔ اگر مسلمانوں نے ہر دور میں قرآن مجید کی اس آیت پر بھرپور توجہ دی ہوتی تو آج کسی علم کے میدان میں، کسی سائنس کے میدان میں کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب دین اسلام کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، تو یہ بنیادی طور پر علمی انقلاب تھا۔ خرافات سے نکل کر، رسومات سے نکل کر، بے بنیاد، بے دلیل، من گھڑت عقائد، افکار، نظریات سے نکل کر کائنات کے خالق کی طرف سے آنے والا خالص، محکم اور حقائق پر مبنی، حقیقتوں پر مبنی جو پیغام تھا، اس کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کا قیام، کہ جو انسان کی دنیا میں بھی عزت، ترقی، کامیابی کا ضامن تھا اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی اور عزت کا ضامن تھا. فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ, دنیا میں بھی بھلائی اور اچھائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی کا پیغام لے کر یہ دین آیا تھا. بہرحال آج جب ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں, دوسری اقوام عالم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں, تو یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے ہم سے جو چاہا تھا وہ ہم نے جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو, قرآن پڑھنے والے, قرآن سننے والے ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے بھی اضافے کی فکر میں رہے. علم یعنی حقیقت, نہ کہ جو بھی مجھے پتہ ہے اس کو علم سمجھوں, بلکہ میں دیکھوں کہ جو مجھے پتہ ہے کیسے پتہ چلا ہے, کن ذرائع سے, کن جگہوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, وہ جگہیں قابل اعتماد ہیں یا وہ جگہیں قابل اعتماد نہیں ہیں. اور اس سب کی رہنمائی قرآن میں اور احادیث میں رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی. لیکن ان کا نام لینے والے, قرآن کا, رسول اللہ کا, اہل بیت کا نام لینے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کے احکام پر, ان کی باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے والے, سنجیدگی سے ان کی باتوں کو سمجھنے والے یہ بہت ہی کم افراد ہیں. تبھی یہ نتیجہ دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی حالت ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس آیت سے یہ پیغام لیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی, چونکہ اسلام وہ دین نہیں ہے, اسلام قبول ہی نہیں کرتا کہ کوئی انسان فقط اپنی فکر میں رہے. یہ بڑی ہی منحرف سوچ ہے, بڑی ہی گمراہ کن سوچ ہے, اور اسلام کی تعلیمات کی مخالف سوچ ہے کہ کوئی انسان صرف اپنی فکر میں ہو. اور یہ جملہ جو سنا جاتا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا, انہوں نے اپنی قبر میں جانا, ہمیں کیا, یہ ہمیں کیا, یہ اسلام نہیں ہے. ہمیں ہے امر بالمعروف اسلام کے بنیادی ترین احکامات میں سے, نہیں عن المنکر اسلام کے بنیادی ترین احکامات میں سے, تعاونوا علی البر والتقوی واضح ترین, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے؟ تو قرآن مجید نے وقل رب زدنی علما, اور اے رسول کہیے, یعنی اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب علم کے اعتبار سے مجھے زیادہ کر دے, یعنی میرے علم میں اضافہ فرما. رسول اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ان کو قرآن سکھا رہا ہے, اللہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ علم کے اضافے کی دعا مانگنی ہے, اور یہ دعا صرف دعا نہیں ہے, یعنی عمل سے بھی ایسی کوشش کرنی. تو تعلیمی تحریک چلانا, لوگوں کو جہالت سے نکالنے کی کوشش کرنا, یہ بھی بہترین جہاد قرار پائے گا. خود قرآن مجید اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کے لیے کوشش کرنا, اس پر خرچ کرنا, اس کے لیے پلان کرنا بہترین نیک کاموں میں سے بلا شک و شبہ شمار پائے گا. تو اس آیت سے یہ پیغام, پہلا ہی لفظ اقرا, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا. مخلوق کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا ذمہ دار وہ رب کہہ رہا ہے اقرا, پڑھیے. وہ رب آپ سے کہہ رہا ہے, اس کی ربوبیت آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ یہ پوری کائنات علوم کا سرچشمہ ہے آپ کے لیے، اس میں غور کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کتنی جگہوں پر آپ نے قرآن سارا سنا ماہ رمضان کے دوران. عقل اور فکر اس کائنات کی خلقت، اس کے نظام، اس کے قوانین کے بارے میں فکر اور غور کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، ہر چیز اسی نے خلق کی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا. آیت نمبر 2 میں بالخصوص چونکہ خطاب انسان سے ہے، اس قرآن کا خطاب، تو انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی خلقت کو بھی دیکھ لیکن اپنی خلقت کو بھی دیکھ. آیت نمبر 2، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے ایک قطرے سے یا ایک لوتھڑے سے جمع ہوا خون. علق، اس کے بہت سارے معنی عربی زبان میں کیے جا سکتے ہیں، چپکا ہوا خون یعنی آپس میں چپکا ہوا، یا رحم مادر کی دیوار سے چپکا ہوا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون یا چپکے ہوئے خون یا خون کے لوتھڑے سے خلق کیا. آیت نمبر 3، پھر تاکید فرمائی، اقرا، پڑھ، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے. کریم کا لفظ انسان کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، خود قرآن مجید نے کیا ہے. لیکن ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ وہ الفاظ کہ جو قرآن میں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے اللہ کی صفت کے طور پر اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے، تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح انسان کو کریم کہا جا رہا ہے اسی معنی میں اللہ کو کریم کہا جا رہا ہے. نہیں، خدا کے بارے میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کامل ترین معنی مورد نظر ہوتا ہے، ایسا معنی جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی تصور نہیں کی جا سکتی، محال ہے. لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اپنے درجے کے مطابق، اللہ بھی عالم ہے مثال کے طور پر، اور انسان کو بھی عالم کہا جاتا ہے، لیکن انسان کے بارے میں جب عالم استعمال ہوگا تو اس کے علم کے مطابق، لیکن اللہ کے بارے میں جب عالم استعمال ہوگا تو وہ ہر چیز کا عالم ہے اور وہ ہمیشہ عالم ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اس کے علم سے غائب ہو. پس کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی فرض نہیں کی جا سکتی، تمام کمیوں سے پاک کر کے عالم کا مکمل مفہوم اور معنی ہم لیں گے جب یہ لفظ اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا. اور یہاں پر تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تیرا رب اکرم، سب سے بڑا کریم. یعنی تم دیکھتے ہو لوگ بھی ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، لوگ بھی ایک دوسرے کو عطا کرتے ہیں، لیکن جب تم اپنے رب کی عطائیں دیکھو گے، تم اپنے رب کے احسانات دیکھو گے، تو کوئی دنیا کا کریم تمہیں اس کریم کے مقابلے میں دکھائی نہیں دے گا. اور اس کا ایک بڑا کرم کیا ہے؟ 4، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر قلم یعنی کیا چیز، یعنی وہ آلہ کہ جس کے ذریعے علم کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے، سٹور کر لیا جاتا ہے ڈیٹا کو، مثال کے طور پر اگر اس کو انسان کی زندگی سے نکال دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا حصہ گزشتہ افراد کی جو محنتیں تھیں، ان کے جو تجربات تھے، ان کی جو تحقیقات تھی وہ ضائع ہو جائے گا. اور انسان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ سست ہو جاتی, بہت مشکل ہو جاتا اگر قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کرنا نہ بتایا جاتا انسان کو. تو خداوند عالم بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے وہ سب سے بڑا کریم. اور آپ دیکھیے اپنے آپ کو سب سے بڑا کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہے, کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو, کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کو, قلم کے ذریعے علم سکھانے کے ساتھ. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ دین اسلام میں علم لکھنا, محفوظ کرنا علم کو, یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یعنی گویا اسلام کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, یعنی علم کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اسلام کی تحریک یعنی علم کی تحریک, یعنی جہالت کے خاتمے کی تحریک. اور اللہ اپنے جو احسانات خلق کرنے کے بعد اللہ جو اپنا بڑا احسان انسان پر, انسان کو بتا رہا ہے, وہ ہے علم. اور علم بالقلم, قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, تعلیم دی. پانچ, علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ تعلیم دی. تعلیم عربی زبان ہی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے علم سکھانا, علم کو منتقل کرنا. استاد تعلیم دیتا ہے, یعنی اپنے علم کو اپنے شاگردوں کی طرف منتقل کرتا ہے. علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. بہت ساری چیزیں مراد ہیں. نمبر ایک, وہاں سے شروع ہوتا ہے. مثلا ہم فرض کریں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے, اس نے انسان کو سکھایا, اس بچے کو, تو نے زندہ رہنے کے لیے غذا ماں کے بدن سے اپنے بدن میں کیسے منتقل کرنی, اور دیگر چیزیں آپ دیکھ لیجیے. اس کے بعد اس نے انسان کے اندر عقل رکھ دی, اس نے انسان کے اندر سماعت رکھ دی, اس نے انسان کے اندر دیکھنے کی قوت رکھ دی, سونگنے کی قوت رکھ دی, چکھنے کی قوت رکھ دی, لمس کرنے کی, محسوس کرنے کی قوت رکھ دی. یہ سب علم سکھانے کا اہتمام ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے, اپنے حواس خمسہ کے ذریعے, یہ ساری معلومات آج جو میرے اور آپ کے پاس ہیں, ہم جانتے ہیں کہاں سے آئی ہیں, اسی سسٹم سے آئی. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اسی نے بنایا جس نے خلق کیا احسن تقویم میں انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ابھی سورہ 3 میں یہ بات گزری. یہ بھی علم سکھانا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ علم کہ جو انسان اپنے آپ نہیں سیکھ سکتا تھا, قدرت نہیں رکھتا تھا, دسترس پہنچ نہیں رکھتا تھا اس علم تک, وہ وحی کے ذریعے, اپنے انبیاء کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان تک پہنچانے کا اہتمام کیا, تاکہ انسان اس منزل کو پا لے جو اللہ نے اس کے لیے مد نظر رکھی ہے, اس بہترین مقام تک انسان پہنچ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جس تک پہنچنے کے لیے اس کی آزمائش کی ہے, اس کو یہ تمام ٹولز آلات دے کر, جس میں عقل ہے, حواس خمسہ ہے, اور اس کے بعد اپنے انبیاء کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ سارا انتظام کیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ میدان ہے, اس میں جتنا آگے نکل سکتے ہو, اپنا مقام پیدا کر سکتے ہو, پیدا کرو. لیکن اس کو ٹھکرا دو گے تو پھر پستیوں میں بھی بہت سارے نچلے مقامات انسان کے انتظار میں ہیں. علم الانسان ما لم یعلم, اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. جب انسان دنیا میں آتا ہے کتنا کچھ جانتا ہوتا ہے, لیکن خدا نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ایسے ایسے عظیم انسان دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیے, اور ان سب سے اوپر اللہ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اسی دنیا میں تمہاری انتہا نہیں ہے، ہم تمہیں ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی اور عزت اور ترقی تمہارے لیے تمہیں عطا ہوگی، اور آخرت میں ابدی ہمیشہ رہنے والی عزت اور نعمت بھی تمہیں عطا ہوگی۔ یہ دین کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں خداوند عالم انسان کو خبردار فرماتا ہے کہ یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں تم پر، خلق اس نے کیا، علم اس نے سکھایا، یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بجائے شکر گزاری کے اس کی اطاعت کے سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اور کیوں وہ سرکشی کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 6، کلا ہرگز نہیں۔ اس ہرگز نہیں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان اللہ کو جھک جاتا، اس کی اطاعت کرتا، لیکن ہرگز انسان ایسا نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لیطغى، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ یطغى طغیان سے ہے، طغیان یعنی سرکشی۔ آپ سنتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی، دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی مثلا سیلاب طوفان وغیرہ آ جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغى، انسان بھی طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ آیت نمبر 7، کیوں کرتا ہے یہ سرکشی؟ الرآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے، بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس جب دنیا کی طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، دنیا کی نعمتیں، وسائل، مال و دولت آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا مالداروں کے کام دنیا میں بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں، چونکہ جہاں کوئی کام پھنستا ہے مال لگا کر مسئلہ حل کروا لیتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جا کے آرام سے خرید لیتے ہیں، ان کی زندگی آرام و آسائش سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ چیز جو چاہا خرید لیا، یہ انسان کو مست کر دیتی ہے، گویا کہ اس کو نشہ ہو جاتا ہے مال کا، اور یہ نشہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہر وقت ہر چیز میں، ایک ایک سانس میں توجہ اگر انسان کی ہو جائے کہ دوسری سانس میں بھی اللہ کا محتاج ہو، جو سانس آ رہی ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے اسے واپس جانے کی مہلت نہ ملے، خدا کا محتاج ہو، یہ جو میں دنیا کی نعمتیں مثلا ان کی لذتیں لے رہا ہوں کھانے پینے دیگر چیزوں کے ذریعے سے، ہر چیز میں خدا جب چاہے میری زبان کو بیکار کر دے، چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، میری آنکھوں سے رنگوں کو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کلر بلائنڈ ہو جاؤں مثال کے طور پر، کانوں سے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، جیسے کہ ہم بعض ایسے انسانوں کو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، تو وہ اس کو نشہ نہیں چڑھے گا مال کا، لیکن بالعموم یہ نشہ یہ چڑھ جاتا ہے انسان کو، خاص طور پر جب دنیا کی نعمتیں فراوان ہو جاتی ہیں اس کے پاس، تو پھر آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو مالدار ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر آ جاتے ہیں، اپنے مخالفوں کو اپنے مال کے ذریعے سے بدترین جھوٹے مقدمے بنوا دیے، کچھ کر دیا، مار پیٹ کروا دی، قتل کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم سے امید تو یہ تھی کہ تم شکر گزاری کرتے، تم جانتے ہو، غور کرو یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، تمہارا اپنا وجود کہاں سے آیا، اور تم نے مرنا بھی ہے، تو نشہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا تم، لیکن ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں، یعنی بجائے شکر گزاری کے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ 7، الرآہ استغنا، اس لیے کہ، اس سبب سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ استغنا، غنا، غنی ہونا، وہی مالدار ہو جانا، اور چونکہ مالدار پھر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے میرا مال میری ہر ضرورت پوری کر دے گا، اسی سے یہ معنی نکلتا ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کر لو سرکشی، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَ، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پلٹ کر جانا ہے، سب نے رجوع کرنا ہے، سب نے واپس جانا ہے، سرکشی کرو یا اطاعت کرو، سب کو بالآخر اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 9، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے، نہیں کرتا ہے یعنی منع کرتا ہے، روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ آیت نمبر 10، عبدًا اذا صلى، ایک عبد کو، ایک بندے کو جب وہ صلاۃ یعنی نماز پڑھتا ہے. روایات کے مطابق روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے، اور جس کو روکا جا رہا ہے وہ عبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ابتدائے اسلام کے ایام میں رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ ابو جہل ان افراد میں سے تھا کہ جو سر فہرست، ابو جہل تھا، ابو لہب وغیرہ تھے، سر فہرست تھے رسول اللہ کو روکنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے، مذاق اڑاتے تھے، اذیتیں کرتے تھے. اب خداوند عالم ان آیات میں خبردار فرما رہا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے، عبدًا اذا صلى، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. آیت نمبر 11، ارائیتا، یہ ارائیتا کا لفظ جب آتا ہے تو آنکھ سے دیکھنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے، اور بعض اوقات کہ غور کیجئے دیکھ کر، کسی اس رؤیت، دیکھنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں، آنکھ سے دیکھنا بھی اور عقل کی آنکھ سے دیکھنا یعنی غور کرنا، ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدیٰ، کہ اگر وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہو. 12، او امر بتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو، تقوی کا حکم دیا ہو اس نے. یعنی آپ غور کیجئے کہ وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ہدایت پر ہو، اور یا وہ تقوی کا حکم دینے والا ہو، اس کی حالت یہ ہو، جبکہ وہ جو روک رہا ہے اس پر غور کیجئے اس کی حالت کیا ہو. آیت نمبر 13، ارائیت ان کذب وتولا، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا یعنی جو روک رہا ہے وہ اگر وہ جھٹلا رہا ہو اور منہ پھیر رہا ہو یعنی ہدایت سے پشت کرتا ہو، ہدایت سے منہ پھیرتا ہو. 14، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اس کو علم نہیں ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ توجہ فرمائیے، ان ساری آیات میں یعنی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، پانچ آیات، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بندہ تو ہدایت پر ہو، نماز پڑھنے والا، اور وہ جو روکنے والا ہے وہ جھٹلانے پر تلا ہو، تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرفت میں لے گا. اسے یہ سوچنا چاہیے، اس روکنے والے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے تو پھر میری حرکتوں کا مجھ سے انتقام لیا جائے گا، اللہ انتقام لے گا، اللہ پکڑ میں اور گرفت میں حتماً مجھے لے گا اور مجھے سزا دے گا. علم یا علم بھی ان اللہ یارا، کیا اس کو علم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر یہ آیات رسول اللہ کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں جو رسول اللہ کو روکا کرتا تھا اس کے لیے، لیکن یاد رکھیے قرآن کی آیات کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. کیا پیغام ہے؟ ہر اس انسان کے لیے کہ جو کسی کو نماز سے روکے، دین پر عمل کرنے سے روکے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے کسی بھی طریقے سے، क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है। और इसी तरह हमारे लिए ये पैगाम है कि हम चाहे लोगों में हो, चाहे तन्हाई में हो, चाहे रोशनी में हो, चाहे अंधेरे में हो, हमें हमेशा ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए। क्या बात? अलम या अलम बि अन्न अल्लाह यरा, क्या उसे इल्म नहीं है कि अल्लाह उसे देख रहा है। इंसान जब कोई गुनाह करने लगता है तो अगर ऐसा काम हो कि जो नामुनासिब हो, तो अगर कोई बच्चा भी मौजूद हो तो उस बच्चे को भी कहते हैं कि मसलन तुम चले जाओ यहाँ से, या कमरे से बाहर चले जाओ, या फलान हो जाओ, नहीं चाहते कि उनके सामने किया जाए। कुरान ये कह रहा है कि क्या नहीं जानता ये शख्स कि अल्लाह इसे देख रहा है। तो अगर किसी बच्चे के सामने, किसी आम मामूली इंसान के सामने तुम्हें हया आती है गुनाह करते हुए, कोई काम करते हुए, तो फिर वो जो कायनात का खालिक है, जिसने कल तुम्हारे हर काम का फैसला करना है, या इनाम देगा या सजा देगा, उसके सामने गुनाह करते हुए तुम्हें हया नहीं आती, उसके सामने गुनाह करते हुए तुम्हें कोई हिचकिचाहट, कोई रुकावट महसूस नहीं होती। अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, ऐसी आयात में से है कि जो इंसान अपनी गोया के जहां पे उसकी तन्हाई की जगह है वहां पर इसको लगा के रख ले, किसी चीज पर लिख कर दीवार पर लगा दे, कोई खूबसूरत सी पेंटिंग बनवा कर लगा दे, अलम या अलम भी अन्नल्लाह यारा। जैसे हमने अर्ज किया था कि घर से बाहर निकलते वक्त वो जो अंदर वाली साइड है दरवाजे की, यहां से निकल कर बाहर जाना होता है, वहां लिख दे फ़ऐना तज़हबून, तो तुम कहाँ जा रहे हो, और निकलने से पहले ये कुरान वाला सवाल अपने आप से करे कि अल्लाह पूछ रहा है किस काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, किसी गुनाह के लिए, किसी खराबी के लिए, या किस काम के लिए। तो ये आयात बेहतरीन तासीर रखती हैं इंसान को हिदायत की और इंसान की इस्लाह करने की। उसके बाद फिर खुदावंद आलम इस नमाज से रोकने वाले शख्स को खबरदार फरमा रहा है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, यानी तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा, तू खबरदार हो जा, इस रविश से बाज आ जा, लइल्लम यंतही, अगर ये शख्स बाज न आया, लनस्फअम बिन नासिया, तो यकीनन हम उसकी पेशानी पकड़ कर घसीटेंगे। यानी बदतरीन, जैसे ये नमाज से रोक रहा है और मजाक उड़ाता है, हम इसकी पेशानी से पकड़ कर घसीटेंगे। अब पेशानी से पकड़ कर किसी को घसीटा जाए, उसकी जिल्लत और बेचारगी और रुसवाई का अंदाज़ा इंसान अगर इसको तसव्वुर करे, इस मंजर को, तो कर सकता है। अगर ये शख्स बाज न आया तो हम इसकी पेशानी पकड़ कर घसीटेंगे। 16 नंबर आयत, नासियतिन काज़िबतिन खातिअ, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। पेशानी चूंकि इंसान के बिल्कुल सामने का हिस्सा होता है और पेशानी चेहरे का हिस्सा होती है, चेहरे से इंसान पहचाना जाता है, लिहाजा कहा जा रहा है कि वो पेशानी के जो झूठी थी और जो खताकार थी, यानी जरायम पेशा थी, उस पेशानी को हम पकड़ कर घसीटेंगे। आयत नंबर 17, फलियद उनादिया, बस वो अपने हम नशीनों को, अपने हम महफिलों को, यानी अपने सपोर्टर्स को, अपने साथियों को पुकार ले। ये शख्स जिसके बारे में ये आयात उतरी, ये अपने अपनी महफिल के एतबार से अबू जहल है, या मुमकिन है अबू लहब, जो रिवायात में शख्स का नाम आया है, ये अपने हम महफिल लोगों के एतबार से बहुत ताकतवर था और बहुत सारे लोग गोया के इसके साथी थे, सपोर्टर थे, इसका ग्रुप थे या गैंग थे। तो खुदावंद आलम फरमा रहा है, अगर इसको फख्र है कि मेरी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, मेरी पार्टी बहुत ताकतवर है, उनको बुला ले। फलियद उना दिया, बस वो अपने हम नशीनों को बुला ले, सनद उस जबानिया, हम भी जल्द ही दोजख में जलाने वाले फरिश्तों को बुलाएंगे। अज़बानिया, उन फरिश्तों का नाम है कि जो जहन्नम में जलाने की सजा देते। यानी अल्लाह ताला खबरदार कर रहा है इसको कि तू अपने हम महफिलों को, जिन्हें तू अपनी ताकत समझता है, बुला, हम भी उन फरिश्तों को बुलाएंगे और फिर देखते हैं कि किसकी जो फौज है और किसके सपोर्टर जो हैं वो गालिब आते हैं। सनद उस ज़बानिया, हम भी जल्द ही दोजख के मुअक्किलों को बुलाएंगे, यानी जिनको दोजख पर अल्लाह ने दारोगा रखा है, अजाब देने की जिम्मेदारी जिनकी लगाई हुई है, हम भी उनको बुलाएंगे। और आयत नंबर 19, मैं दोबारा अरबी की तकरार नहीं करूँगा क्योंकि जो वाजिब सजदा है वो अरबी जब पढ़ी जाए तो तब होता है, तर्जुमा पढ़ने से सजदा वाजिब नहीं होता, सजदा हम कर चुके हैं, लिहाजा मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा। आयत नंबर 19 का, हरगिज नहीं, ये आखिरी आयत है सूरतुल अलक की, हरगिज नहीं। इस हरगिज नहीं से मुराद वही खबरदार करना कि बाज आ जा, ये काम ना कर, और ये भी मुराद ली जा सकती है कि हरगिज तेरे हम महफिल, तेरे साथी हमारे फरिश्तों पर गालिब नहीं आ सकेंगे, तुझे अजाब से नहीं बचा सकेंगे, वो अजाब जो तुझे इस नमाज से रोकने के बदले में दिया जाने वाला है, हरगिज नहीं। उसकी इताअत न करें। और तीसरा माना, अगर इसी आयत के अल्फाज को मद्देनजर रखा जाए तो रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है कि ये जो आपको रोक रहा है इस दीन के काम से और नमाज से और तबलीग से, इसकी हरगिज इताअत न कीजिए, इनकी कोई बात नहीं माननी। मुतअद्दिद मकामात पर कुरान में ये ताकीद रसूलुल्लाह को फरमाई गई है, हरगिज नहीं, उसकी इताअत न करें और सजदा करें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, यानी सजदा अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। रिवायात में आया है कि बेहतरीन हालत जो बंदे की होती है अल्लाह की निस्बत से, जिसमें बंदा अल्लाह के करीब तरीन होता है, वो हालत सजदा है। सूरतुल अलक को हम तमाम करते हैं इस नुक्ते पर कि अगर आप पहली आयत को जहन में रखें तो वो क्या कह रही है, इकरा यानी पढ़, और आखिरी आयत क्या कह रही है, अल्लाह के आगे झुक जा, सजदा कर और कुर्ब हासिल कर। बस इस आयत, इस सूरह मुबारका के आगाज और इंतहा, स्टार्ट और एंड को जब हम जहन में रखें तो क्या पैगाम मिलता है कि पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, जहालत से निकलना है, लेकिन इल्म वो इल्म है जो सरकश ना बना दे। पढ़ लिख कर, माल कमा कर, वसाइल जमा करके खुदा की नाफरमानियां की जाए, वो नहीं, बल्कि वो इल्म के जिसकी इंतहा क्या हो, अल्लाह के आगे सजदा, जो इस कायनात के खालिक, सबसे बड़े आलिम, तालीम देने वाला, इल्म सिखाने वाला, अकल देने वाला, समात व बसारत देने वाला, जिन जराए से इंसान इल्म हासिल करता है, और कलम से तालीम देने वाला जिसके जरिए इंसान इल्म को महफूज करता है, जिसने ये सब कुछ दिया है वो इल्म बेहतरीन है, और वो इल्म हकीकी इल्म है कि जो इंसान को झुका दे उस खालिक के सामने, उसके अल्लाह के सामने, वो इल्म वबाल है कि जो इंसान को सरकश बना दे। इस्लाम का निज़ाम तालीम बच्चे की क्या तरबियत करेगा, उसने इल्म हासिल करना है, उस पर वाजिब है, लाजिम है, लेकिन उस तरह तरबियत की जाएगी कि जब उसके पास इल्म आ जाए वो जिंदगी के किसी भी शोबे में जाए वो अब्द खुदा हो, खुदा बंदे आलम की किसी भी मकाम पर नाफरमानी और सरकशी उसके दिल में ना आती हो, और अगर दिल में तो वसवसा आ सकता है लेकिन उसके अमल में खुदा की नाफरमानी ना आए। सूरतुल अलक तमाम हुई, इंशाल्लाह सूरतुल कद्र आइंदा दर्स में बयान की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।